عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 ہے جو پڑھی گئی ہے, اور گناہ کبیرہ کا سلسلہ چل رہا تھا. پانچ گناہ گزر چکے ہیں, جو بڑے بڑے گناہ جو انسان کو ہلاک و برباد تباہ کر دینے والے ہیں. اس سلسلے میں پانچ گناہوں کا تذکرہ گزر چکا ہے, یہ آج چھٹے نمبر کا گناہ ہے. اور یہ گناہ چھٹے نمبر کا جو ہے یہ منع زکات ہے. اللہ تعالی نے ہمارے اوپر زکات فرض کیا. اگر کوئی زکات فرض ہو جانے کے بعد نہ نکالے, ادا نہ کرے برابر, تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے تھے کہ جو آدمی زکات نہیں نکالتا اس کی نماز کس کام کی رہ گئی, اس کے دیگر اعمال کس کام کے ہوں گے. زکات ارکان خمسہ میں سے تیسرے نمبر کا رکن ہے. بنی الاسلام علی خمس, شہادت و لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. کلمہ شہادت, اقامت الصلاۃ, ایتاء زکاۃ, صوم رمضان, حج بیت اللہ, یہ پانچ ارکان ہیں. اور یہی ہے جس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے. زکات کے دو معنی آتے ہیں. زکات کا ایک معنی آتا ہے بڑھنے کے, اضافہ کے, زیادہ ہو جانے کے. چونکہ انسان جب زکات دیتا ہے تو زکات سے اس کا مال بڑھتا ہے, اسی لیے اس رکن کو زکات کہا جاتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہے, کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنا مال اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرتا ہے, اللہ ایک درہم, اللہ تعالیٰ اس ایک درہم کو قبول کر لیتا ہے اور اپنے پاس رکھ کر کے, یربی احدکم فلوہو, جیسے تم میں سے کوئی بکرے کے بچے کو چھوٹا سا رہتا ہے اس کو کھلاتا پلاتا بڑا کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بڑا سا بن جاتا ہے, جس طرح سے بکری کے بچے کی تم نگرانی کرتے ہو, پرورش کرتے ہو, ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے تمہارے صدقات اور خیرات کو لے کر کے پرورش کرتا ہے, بڑھاتا ہے, یہاں تک کہ ایک درہم کا اجر و ثواب قیامت آتے آتے اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہے. یہ زکات کی معنی بڑھانا. کیونکہ زکات دینے سے مال بڑھتا ہے, مال میں برکت ہوتی ہے, اس لیے اس کو زکات کہا جاتا ہے. اس فریضے کا نام زکات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اقسم علی ثلاث, لوگوں ہم تین چیزوں پر قسم کھاتے ہیں. اقسم علی ثلاث, ہم تین چیزوں پر قسم کھاتے ہیں. نمبر ایک, میں قسم کھا کے کہتا ہوں ما ناکا سمال من صدقت, صدقہ کرنے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے. نمبر دو, میں قسم کھا کے کہتا ہوں اپنے اوپر زیادتی اور ظلم کرنے والے کو معاف کر دینے سے عزت گھٹتی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کی عزت کو اور بڑھاتا ہے. نمبر تین, جب کوئی انسان اپنے مال کو بڑھانے کے لیے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتا ہے, بھیک مانگنے کا راستہ اختیار کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر محتاجگی کا دروازہ کھول دیتا ہے، کبھی اس کی ضرورت پوری نہیں ہو پاتی، پریشان رہتا ہے۔ ان دونوں حدیثوں کو میں نے اس لیے بیان کیا کہ زکات کا معنی واضح ہو جائے کہ زکات کے معنی بڑھانے کے ہیں، اضافے کے ہیں، چونکہ زکات دینے سے مال بڑھتا ہے، اسی لیے اس فریضے کو زکات کہا جاتا ہے۔ دوسرا معنی زکات کا ہے پاک کرنے کے، قد افلح من زکاہ وقد خاب من دساہ، کامیاب ہوا وہ انسان من زکاہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ تو دوسرا معنی ہے طہارت اور پاکیزگی کے، جیسے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، ہمارے نبی آپ ان کے زکات کو لیں اور زکات کے ذریعے ان کے مال کو ان کو پاک و صاف کریں۔ اب زکات سے انسان پاک ہو جاتا ہے، کئی طرح سے پاک ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان کے دل میں جو کنجوسی بخیلی بھری رہتی ہے، زکات دینے سے اس کے دل سے بخیلی ختم ہوتی، کنجوسی دور ہوگی، دل صاف ہو جائے گا۔ آپ تجربہ کر لیں، جو انسان فریضہ زکات کو ادا کرتا ہوگا نفلی صدقات اور خیرات بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت عجیب و غریب نظام ہے، جو فرض نماز کی پابندی کرتا ہے وہ نوافل پڑھ لیتا ہے، اور جو فرض نماز نہیں پڑھتا وہ ہر قسم کے عبادات سے محروم رہتا ہے، کوئی عبادت نہیں کر پاتا انسان۔ نماز چھوڑ دینے کے بعد آپ تجربہ کر لیں، کوئی ایک عبادت نہیں۔ نماز جب انسان چھوڑ دیا تو قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا، وہ کبھی پاک ہی نہیں رہتا، قرآن کیا پڑھے گا وہ؟ بدبختی تو یہ ہے بے نمازی کی، پاک بھی نہیں رہتا 24 گھنٹے، وہ قرآن کی تلاوت سے محروم، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے سے محروم، کتنی محرومی ہے، مسجد کی طرف آنے سے محروم، دینی محفلوں میں شرکت کرنے سے محروم۔ اور جو انسان 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لیتا ہے، ذرا دیکھیں نماز کے ساتھ ساتھ مزید کتنی عبادتیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ ایسے ہی جو انسان زکات نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے، دل کی جو بیماریاں ہیں، کنجوسی بخیلی، اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، وہ نفلی صدقات اور خیرات بھی کرتا ہے۔ اسی طرح سے انسان اگر صدقات اور خیرات زکات نکالتا رہتا ہے، اس سے انسان گناہوں سے بھی پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ آخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ گرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی سے۔ بغیر صدقہ خیرات کیے ہوئے انسان کلی طور پر پاک نہیں ہو سکتا گناہوں سے۔ اسی لیے بعض روایات سنی ہوگی کہ صدقہ گناہوں کو ویسے ہی ختم کر دیتا ہے جس طرح سے آگ کے اوپر پانی ڈال دیا جائے تو آگ بجھ جایا کرتی ہے۔ اسی لیے صدقہ کو برہان قرار دیا نبی علیہ السلام، الصدقہ تو برہان، صدقہ برہان دلیل ہے کس چیز کی؟ آدمی کے گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر کے جنت میں جانے کی۔ صحیح مسلم کی روایت میں اور صدقہ تو برہان کہا گیا ہے۔ تو یہ صدقہ کا دوسرا معنی ہے پاک اور صاف، انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے، انسان کا نام کے نام اعمال گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے انسان جب صدقات خیرات کر دیتا ہے تو اس کا اپنا مال بھی پاک ہو جاتا ہے، مال اس وقت تک نہیں پاک ہو پائے گا جب تک کہ انسان زکات نہ نکالے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، تمہارے مال میں غریب مسکین محتاج کا حق اللہ نے متعین کر رکھا ہے، جب تک ان کا حق نہیں ادا ہوگا تمہارا مال تمہارے لیے حلال نہیں ہوتا۔ آپ بتائیں اگر کوئی انسان اپنے بھائی کا حق نہ دے، اپنے بہن کا حق نہ دے، اپنے بچوں کا حق نہ دے، اپنی بیوی کا حق نہ دے، اپنے ماں باپ کا حق نہ ادا کرے، سب اپنا ہی لے کر کے بیٹھ جائے، تو دنیا کا کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ ہاں اس کا مال حلال ہوا ہے، اس کا مال نجیس ہے. کیوں؟ اس کا اپنا حلال حق ہے اور غیروں کا حق جو اس نے لیا وہ حرام ہے. حلال اور حرام مل جانے کے بعد مال کہاں پاک رہے گا؟ ایسے ہی جب غریبوں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا حق آپ زکات کے ذریعے نہیں دیں گے تو آپ کا مال کب پاک ہوگا؟ تو پاک ہونے کا تین مطلب ہے، ایک تو انسان کا دل نفس پاک ہوتا ہے، دوسرے انسان کے نام اعمال گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں، تیسرا آدمی کا مال پاک ہو جاتا ہے. اسی لیے اس کو زکات کہا جاتا ہے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں نے پڑھی ہے، ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلی ہوا خیر لہم بل ہوا شر لہم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ. کتنی شدید وعید ہے اگر کوئی انسان زکات نہ نکالے، کتنی شدید وعید کا مستحق ہوتا ہے. رب العالمین فرماتے ہیں وہ لوگ یہ نہ سمجھ رکھیں، وہ لوگ جن کو ہم نے مال دیا ہے، مال دیا ہے لیکن یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلی، اللہ نے جو اپنا فضل دیا ہے، یہ مال اللہ تعالی کا فضل ہے، رزق حلال اللہ تعالی کا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے رزق حلال جس کو ملا ہے، یہ اللہ تعالی کا فضل ہے. وابتغوا من فضل اللہ، وابتغوا من فضل اللہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. قرآن اور حدیث میں رزق حلال کو، مال کو فضل اللہ کہا گیا ہے، خیر کہا گیا ہے. اللہ نے فرمایا جن لوگوں کو ہم نے اپنا فضل دیا ہے، فضل سے مراد اپنا رزق حلال دیا ہے، جن لوگوں کو ہم نے رزق حلال دیا ہے، مال دیا لیکن پھر وہ کنجوسی کرتے ہیں، بخیلو یبخلونا، بخیلی کر رہے ہیں، اپنے مال کو، اپنے مال کی زکات نہیں نکالتے، غریب مسکینوں کا حق نہیں ادا کرتے. یہ بخیلی جو کر رہے ہیں، ہمارے دیے ہوئے مال میں زکات نہیں نکال رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ بہت اچھا کام وہ کر رہے ہیں، بلکہ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ان قریب قیامت کے دن ان کے اس مال کو جو جس کی زکات نہیں نکالی تھی، جہنم کی آگ میں گرما کر کے توک بنا کر کے ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. کون ہے جو قیامت کے دن اس کو اٹھائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خبردار ہم کسی کو قیامت کے دن نہ پائیں کہ انسان بھگا رہا ہے، اس کے اس سر پر اونٹ سوار ہے. کیا سوار ہے؟ اونٹ سوار ہے، اور اونٹ شور مچا رہا ہے، آدمی بھاگتا ہے چھپنے کے لیے، پورے ہشے کے پریشان ہے، ارے اس کے اوپر سوار کون ہے؟ اور اونٹ چلا رہا ہے، شور مچا رہا ہے، یہ کون ہے جو قاعدے سے زکات نہ نکالے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ بخیلی کر رہے ہیں ہمارے دیے ہوئے مال اور فضل میں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ اچھا کر رہے ہیں، زکات نہ نکال کر کے، رو کر کے اچھا نہیں کر رہے ہیں. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت کے دن جس مال میں انہوں نے بخیلی کی ہے، اس کو گلے کا ہار اور توک بنا کر کے جہنم کی آگ میں گرم کر کے پہنا دیا جائے گا ان کو. اللہ تعالیٰ نے زکات نہ دینا یہ مشرکوں کی نشانی بیان کی ہے. فرمایا سورہ فصلت کے اندر وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ، ویل، ویل ہو مشرکوں کے لیے جو زکات نہیں دیتے. زکات نہ دینا یہ مشرکوں کی نشانی بیان کی گئی ہے. تیسری آیت اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة
ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
اگر انسان اس وعید کو سن کر کے بھی کسی کے اوپر زکات فرض ہے زکات نہ نکالے تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو بہت ہی زیادہ سخت کر دیا ہے. دیکھیں اللہ نے انجام بیان کر دیا, فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضہ, جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر رہے ہیں, اور آج تو جمع کرنے کے بڑے طریقے ہو گئے ہیں. ابھی پہلے تو لوگ, میں نے سنا ہے کچھ بسکٹ اور لوہے کی سونے کی بسکٹ اور کچھ اور اپنا اکٹھا کر لیتے تھے, اور اب تو ایک نیا طریقہ اور جمع کر لینے کا ہے. بھائی ابھی حالات اچھے ہیں, زیورات بنا بنا کر کے رکھ لو, بعد میں کام آئے گا. کیسے یعنی دو چار آدمی کو تو ہم جانتے ہیں جو بالکل ایک ادنا قسم کے ہیں, شاید کی دو جوڑے کے علاوہ کپڑے ان کے بدن پر نظر نہیں آتے, لیکن واللہ مسئلہ جب پوچھے تو معلوم پڑا کہ ہاں 150 تولے تک تو صرف ان کی بیوی کی تک ہیں. کتنے؟ 150 تولے تک. ایک کلو ہو جاتا ہی نہیں ہو جاتا, مطلب بتائیں یہ صرف سونے, چاندی تو کوئی قدر ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, والذین یکنزون الذهب والفضة, جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں, ولا ينفقونها في سبيل الله, اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے ہیں, فبشرهم بعذاب الیم, ہمارے نبی آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں, اطلاع دے دیں کہ زکات نہ نکالنے والوں, سونا چاندی جمع کرنے والوں, سونا چاندی نہیں تو آج انسان بینک کھلے ہیں, بینک میں کیا جمع کر دیتا ہے؟ نقدی روپے. اور آپ پتہ جانتے ہیں کہ یہ روپیہ جو ہے ہمارے اور آپ کے یہاں جو نوٹ آتے ہیں یہ رسید ہیں, اس کاغذ کی کوئی قیمت نہیں, صرف اس کے اندر جو مہر لگی ہوئی ہے اس کی قیمت ہے, یہ گارنٹی ہے کہ ہاں آپ کے پاس اتنا سونا, یہ رسید کے طور پر ہے نا, یہ رسید ہے, اس کا مطلب آپ اتنے سونے کے مالک ہیں, اس لیے اس کرنسی جو ہمارے پاس ہے اس کا بھی حکم یہی ہے. جو لوگ مال سونا چاندی روپیہ پیسہ جمع کر رہے ہیں, ولا ينفقونها في سبيل الله, اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, تو ہمارے نبی فبشرهم بعذاب علیم, آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں. عذاب کیا ہے؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم, جس دن سونے اور چاندی اور ان کے پیسے کو جہنم کے آگ میں گرم کیا جائے گا. اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ جہنم کی آگ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے جہنم آگ کو جو پیدا کیا تو 70 حصوں میں تقسیم ہے. کتنے میں؟ 70 حصوں میں تقسیم کیا ہے. صرف ایک حصہ اللہ نے دنیا میں آگ کا نازل کیا ہے جس کے اندر اتنی زیادہ جلانے کی صلاحیت ہے, اور باقی اللہ نے کہاں رکھا ہے حصے؟ جہنم. جہنم کی آگ ایک ایسی آگ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کی ایک آگ دوسرے آگ سے پناہ مانگتی, اللہ تعالیٰ اس آگ سے مجھے بچا لے. انسان کا جمع کیا ہوا مال روپیہ پیسہ سونا چاندی اسی جہنم کے آگ میں جلایا جائے گا, گرم کیا جائے گا, خوب تپایا جائے گا. پھر فتقوا بها جباههم, فتقوا بها جباههم, یہ جگہ, پھر ان کے چہرے اور پیشانی کو داغا جائے گا, اس سے یہاں چپکا دیا جائے گا سونا چاندی. وجنوبهم, اس حصے کو کہا جاتا ہے پہلو, اور پہلو. وظهورهم, اور ان کی پیٹھ. باقی کیا رہا؟ پیٹھ, چہرہ, شاید, ہر طرف سے ان کو اس سے داغا جائے گا.
اور فرشتے داغتے ہوں گے, چشمہ کر دیں گے اور کہتے کیا ہوں گے, ھذا ما کنستم لانفسکم, یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا, یہ مال ہے تمہارا, ھذا ما کنستم لانفسکم, یہ تمہارا اپنا مال ہے جس کو تم نے جمع کیا تھا, فذوقوا ما کنتم تکنزون, اب مزہ چکھو اس مال کا جس کو تم نے زکات نہیں نکالی تھی, جس کو تم نے اکٹھا کر کے رکھا تھا. یہ فرشتے کہتے ہیں ھذا ما کنستم, یہ ہے تمہارا وہ خزانہ جس کی تم نے زکات نہیں نکالی تھی, آج زکات نہ نکالنے کا مزہ چکھو, مال جمع کرنے کا مزہ چکھو. اور یہ ایک دو دن نہیں, کتنے دن, امام بخاری اور مسلم رحمہم اللہ اپنے صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں, بہت ساری حدیثیں ہیں بس ایک حدیث ابھی جس میں اچھی خاصی تفصیل بیان کی گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ما من صاحب ذہب ولا فضۃ لا یؤدی منہا حقہا, جو مالدار سونا چاندی روپے پیسے والا جمع کیا ہے اور زکات نہیں نکالتا, بخیلی کرتا ہے, اذا کان یوم القیامہ, قیامت کے دن جب وہ لایا جائے گا, صفحت لہو صفاحہ من نار جہنم, تو اس کے مال اس کے لیے جہنم کے آگ کی سیلیں تیار کی جائیں گی, سل جانتے نا یہ لمبی لمبی, ہاں کیا کہتے ہیں سل, خوب سیلیں تیار کی جائیں گی, جہاں صفحت لہو صفاحہ من نار جہنم, جہنم کے آگ کی خوب لمبی لمبی سینے تیار کی جائیں گی, اور پھر فاحمی علیہا فی نار جہنم, اور پھر انہیں جہنم کی تیار کردہ سلوں کے اوپر اس کے روپے پیسے کو رکھا جائے گا, سونے چاندی کو اس پر گرم کیا جائے گا, جب خوب سرخ ہو جائے گا اس کا روپیہ پیسہ, اس کا سونا چاندی, آگ جب بن جائے گا پھر فیقوا بها جبینہ, اب اس کی پیشانی, اس کے دونوں پہلو, اس کی پیٹھ پر رکھ کر کے اسے داغا جائے گا. ابھی حساب کتاب نہیں ہو رہا ہے, ابھی حساب کتاب تو بعد کی بات ہے, قیامت آتے ہی حشر کے میدان میں سب سے پہلا کام یہ ہوگا, زکات نہ دینے والوں کو یہ سزا دی جا رہی ہے, ان کے مال کو, ان کے سونے چاندی کو جہنم کی سیلوں پر, جہنم کی آگ میں جلا کر کے جب خوب آگ بن جائے گا, آگ کا انگارہ ان کا مال, ان کی پیشانی, ان کے سینے, ان کے پہلو, ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قل لما برودت, جب تھوڑا سا وہ ٹھنڈا ہونے لگے گا تو عیدت لہو فی یوم, پھر اس کو گرم کیا جائے گا, کیونکہ دیکھیں آج دنیا کے عذاب میں اور آخرت کے عذاب میں بہت بڑا فرق ہے, یہاں کا عذاب عارضی ہوتا ہے اور وہاں کا جو عذاب ہے اللہ تعالیٰ اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں, کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودن غیرہا لیذوقوا العذاب, وہ عذاب تو ایسا ہے کہ ایک جب ان کو جلایا جائے گا, ایک طرف سے جل کے پورا, جب ایک طرف سے جلتے جائیں گے اور دوسرے جانب سے پھر ان کا جسم صحیح ہوتا جائے گا, ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ جل جائیں اور ختم, نہیں, شروع ہوئے جلنا, جلتے ایک طرف سے جلتے جا رہے ہیں اور پیچھے سے وہ بنتا جا رہا ہے تاکہ ایک لمحہ بھی عذاب سے اس کو مہلت نہ ملے. جب بھی ٹھنڈا ہوگا اس کا مال پھر گرم کر دیا جائے گا, فی یوم کان مقدار ہو خمسین الف سنا, اور یہ عذاب کتنے دن تک ہوتا رہے گا, خمسین الف دنیا کے حساب سے 50,000 سال, کتنا, یہ ہے انسان کا عذاب, فی یوم کان مقدار ہو خمسین الف سنا, حتی یقضی اللہ بین الناس, یہاں تک کی کتنے بدنصیب ہوں گے وہ, ایک وقت اللہ تعالی ہمیں اور آپ میں سے کسی کے اوپر نہ لائے. زکات نہ دینے والوں کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا گیا, اور کتنے دن تک مبتلا رہیں گے؟ 50,000 سال. دوسرے جو گنہگار ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کا حساب کتاب لیتا رہے گا. جب 50,000 سال کے بعد حتی یقضی اللہ بین الناس, جب اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو فیصلہ کر دے گا, جنت و جہنم میں لوگ چلے جائیں گے, اب حشر کے میدان میں اپنے مال اور دولت کو میں جلتے ہوئے کون باقی رہ جائیں گے؟ زکات نہ دینے والے لوگ. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب سارے لوگ جنت اور جہنم میں چلے جائیں گے, اب ان کو مہلت دی جائے گی. فیورا سبیلہ اما الى الجنہ و اما الى النار. اب 50,000 حشر کے میدان میں جل لینے کے بعد اب ان کو دکھلایا جائے گا کہ ان کا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے. 50,000 سال اس مصیبت میں مبتلا رہ لیں گے. تب اگر اس کے علاوہ اور ان کے پاس گناہ اور برائیاں ہیں, 50,000 سال تو چل رہا تھا, اور 50,000 سال کے بعد جب اس کا حساب کتاب اللہ نامِ اعمال دیکھا اور معلوم پڑا کہ اس کے پاس اور برائیاں ہیں, جہنم کا مستحق ہے, تو اسی عذاب سے سیدھے پھر کہاں داخل کر دیا گیا؟ جہنم میں. ہاں اگر اور کوئی گناہ نہیں ہے, اب اس کو کدھر داخل کیا گیا گا؟ جنت میں. جب آپ نے حدیث بیان کی, قیل یا رسول اللہ, تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ولا صاحب ابن, اگر کسی نے اونٹ پال رکھے ہیں, اونٹ کی زکات نہیں نکالی, تب اس کو بھی یہی عذاب ہوگا؟ چونکہ آپ نے سونے اور چاندی کا حکم بیان کیا تھا. اب صحابی نے کہا یا رسول اللہ ولا صاحب ابل, اگر کسی آدمی نے اونٹ پال رکھا ہے تو اونٹ والے کو کیا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ولا صاحب ابل لا یؤدی منہا حقہا, اور جو اونٹ کا مالک اونٹ والا ہے, اگر اس کے پاس اتنے اونٹ ہیں, یعنی کسی کے پاس چرنے والے اونٹ کتنے ہوں؟ 5. کسی کے پاس 5 اونٹ چرنے والے ہوں, اس کے اوپر سال بھر میں 1 بکری زکات میں نکالنا فرض ہے. کسی کے پاس 10 اونٹ ہے تو 2 بکری, 3 اونٹ ہیں 15 اونٹ ہے تو 3 بکری, اور اگر 20 ہیں 21 ہو گیا, تو اس کو 1 اونٹ کا بچہ نکالنا پڑے گا, جس کی تفصیل احادیث کے اندر موجود ہے. یہ ہے اس کی زکات. آج فرمایا والا صاحب ابلین, ہاں اگر اونٹ والا بھی حق نہیں ادا کرتا, نہیں زکات نہیں نکالتا. اور آپ نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اونٹ کے اوپر, اونٹ والے کے اوپر جو اونٹ میں حق ہے, ایک تو زکات ہے اور دوسری ایک چیز اور آپ نے بیان فرمایا فمن حق کے, ہاں اونٹ کے حقوق جو ادا کرنے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب اونٹ چراگاہ پر, حوض پر, تالاب پر پانی پلانے کے لیے لائے جائیں, تو اس کے دودھ کو نکال کر کے کچھ غریبوں کو دے دیا جائے. کیوں غریبوں کو؟ اب آج کل تو خیر سب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, جو دیہات کے لوگ ہیں وہ شاید جانتے ہوں گے, تجربہ ہوگا, جن کے پاس دودھ والے جانور ہوتے ہیں, اگر آپ کے پاس بھینس ہے یا آپ کے پاس دودھ دینے والے والی گائے ہے, پاس پڑوس میں وہ غریب لوگ جن کے پاس دودھ کی, دودھ والا جانور پالنے کی طاقت نہیں رہتی, دودھ خریدنے کی طاقت نہیں رہتی, تو ان کو معلوم ہے کہ ہاں اس وقت فنا کے ہاں دودھ نکالا جاتا ہے, تو چھوٹا سا برتن لے کر کے وہ بیچارہ آگے کھڑا رہتا ہے کہ جب دودھ نکالیں گے تو تھوڑا سا ہم کو, دیکھا نا یہ آدمی دودھ والا.
آپ نے ارشاد فرمایا اونٹ کے ساتھ اگر اونٹنیاں ہیں تو اونٹ کے اندر جو حق ہے ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے حوض پر لے کر کے آؤ اور وہاں غریب لوگ مسافر لوگ موجود ہوں اور دودھ نکالو تو تھوڑا سا دودھ نکال کر کے ان کو بھی دے دو، زکات بھی ہے اور دودھ نکال کر کے غریبوں میں تھوڑا سا تقسیم کر دینا بھی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کسی اونٹ والے نے اونٹ کے حق ادا نہیں کیا، زکات نہیں نکالی ہے، پھر کیا ہوگا؟ سونے چاندی کی زکات نہیں نکالی تو آپ لوگوں نے سن لیا جہنم کی آگ کی سلیں تیار کی جائیں گی اور اس کے اوپر سونے چاندی کو گرما کر کے ان کے بدن کو کھو، اونٹ کا حق نہیں ادا کیا ہے تب۔ آن فرمایا بوتے ہیں لہو بے قائن کر کر کر، اونٹ کے مالک کو ایک پتھریلی اور سخت زمین کے اوپر لٹا دیا جائے گا، اونٹ کو نہیں لٹایا جائے گا، اونٹ کے مالک، اونٹ کے مالک کو لٹا دیا جائے گا زمین پر، اور زمین بھی دلدل نہ ہو، رمل نہ ہو، سخت زمین۔ اونٹ ہوں گے ایک کے بعد دیگر ایسے لائن لگا کر کے کھڑے کر دیے جائیں گے سارے اونٹوں کو، اگر کسی کے پاس 10-20 ہے تو سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ہے تو حشر کے میدان میں سارے اونٹوں کو لائن لگا کر کے قطار میں کھڑا کر دیا جائے گا اور اونٹ کے مالک کو زمین پر لٹا دیا گیا۔ اب اللہ تعالی اونٹوں کو حکم دے گا، اونٹ چلیں گے یہاں سے لائن ادھر، جتنی طاقت ہو سکتی ہے اتنی طاقت سے اس اپنے مالک کو اپنے پیروں سے دباتا اور اپنے منہ سے نوچتا اور کاٹتا ہوا آگے بڑھ جائے گا۔ پہلا چلا گیا، دوسرا، پہلا جو گیا ہے وہ پھر ایسے پلٹ کر کے آئے گا، سب سے آخر میں جا کے کھڑا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسی طرح سے روندتے اور کچلتے ہوئے یہاں تک کہ لائن میں جو اونٹ کھڑے تھے سب سے آخری اونٹ جب پہنچ جائے گا کچلنے ہی کے لیے، دباتا اور روندتا ہوا بڑھے گا، تو پھر پہلا اونٹ لائن میں آ کر کے کھڑا ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا اس کو اونٹ روندتے ہوں گے 50,000 سال تک، 50,000 سال تک اس کے وہ اونٹ جس کی بڑی خدمت کرتا رہا، اللہ نے اونٹوں کو حکم دیا اس کو روندتے ہوں گے اور کاٹتے ہوں گے، یہاں تک کہ جب سب لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا تو اسے کھڑا کیا جائے گا، اب دیکھ لو تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہے جہنم میں، اب اس کے حساب سے جنت یا جہنم میں وہ جائے گا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ اونٹ کے علاوہ بکریاں کسی کی ہیں؟ تب صحابہ کرام نے بھی کوئی چیز چھوڑی نہیں، کسی کے پاس بکریاں ہیں تب یا کسی کے پاس گائے ہیں؟ تب آپ نے فرمایا اگر کسی کے پاس گائے ہیں اور کسی کے پاس بکریاں ہیں اور اس نے گائے کی اور اس نے بکریوں کی زکات نہیں نکالی ہے تو قیامت کے دن اس کو لٹا دیا جائے گا، کہاں؟ بے قائن کر کر۔ اس کو قیامت کے دن لکھا دیا جائے گا، کیسے؟ زمین کے اوپر بے قائن کر کر۔ اب بکریوں کی لائن لگائی جائے گی، آپ نے 3-4 چیزیں بیان کی۔ نمبر 1، کبھی جانور ہوتا ہے اس کی سینگیں ایسے مل جاتی ہیں، گول بنتی جاتی ہیں، دیکھا نہیں؟ دیکھا، سینگیں تو بہت بڑی ہوتی ہیں لیکن اس کی سینگیں ایسے گول دائرے میں مڑ جاتی ہیں، اب وہ کسی کو مارے تو سینگ کا نوک نہیں لگ پاتا۔ رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ جل اقصا ہے، اقصا کہتے ہیں اس سینگ والے جانور کو جس کی سینگ سیدھی نہ ہو بلکہ گول مڑ گئی ہو۔ آن نے فرمایا وہاں کسی جانور کی سینگ مڑی نہیں ہوگی بلکہ اس جانور کی سینگ یہ انسان اگر یہ ساری وعیدیں سن کر کے بھی زکات نہ نکالے تو بدنصیبی ہی. اور اب بلا جلحا اور کوئی بکری جو ہے جلحا بھی نہیں ہوگی. جلحا کس کو کہتے ہیں؟ وہ بکری جس کے سینگ نہ ہو, نہ اقصہ ہوگی نہ جلحا ہوگی نہ عصبا ہوگی. عصبا کہتے ہیں اس جانور کو جس کی سینگ ٹوٹ کر کے گر گئی ہو. آن فرمایا نہیں, یہ گائے بکریاں بیل بکرے ان کی جو زکات نہیں نکالا ہے ان کی سینگیں جو ہوں گی قیامت کے دن بالکل اس طرح سے چھری اور چاقو کے مارے بالکل تیز ہوں گی. آدمی کو ایسے لٹا دیا جائے گا اور اس کی گائیں اس کی بکریاں ایسے لائن میں کھڑی ہوں گی اور ان کو گزارا جائے گا, اپنے کھروں سے اسے کچلیں گی اور اپنی سینگوں سے اس کو زخم پہنچائیں گی. اس طرح سے یہ جانور تقریباً 50,000 سال تک اس کو روندتے ہوں گے اور سینگوں سے مارتے ہوں گے. 50,000 سال کے بعد اب اس کو اٹھایا جائے گا, جب سارے لوگ جنت اور جہنم میں اپنے اپنے ٹھکانے پہ چلے جائیں گے, اب اس کو اٹھایا جائے گا. دیکھو اب تم دیکھو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے یا جنت. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اگر مال دیا ہے صاحب نصاب بنایا ہے تو زکات نکالنے والا بنائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا, بڑی عجیب غریب بات, اور اول ثلاثۃ یدخلون النار, تین قسم کے لوگ ہوں گے جو جہنم میں سب سے پہلے داخل ہوں گے. نمبر ایک امیر مسلط, وہ بادشاہ یا وہ امیر جو سب کو قتل کر کے سب کو ذلیل و رسوا کر کے اپنا کرسی پر بیٹھ جائے. اللہ تعالی ایسے لوگوں سے بھی اچھی طرح سمجھے گا. دیکھتے ہوں گے حکومت اور بادشاہت ایسی چیز ہے کہ انسان اپنے باپ کو بھی نہیں چھوڑتا, اپنے باپ کو بھی جب دیکھتا ہے کہ باپ تو ذرا لمبا ہی کھینچ رہا ہے, دیکھتا ہے جب باپ لمبا ہی کھینچ رہا ہے تو پتہ نہیں کہیں ہمارے پاس بالکل موت آ گئے تو بے حکومت ہی کے ہم مر جائے, وہ تو بوڑھا جا ہی نہیں رہا ہے. اب دیکھیں پھر اس بوڑھے کو بھی ختم کرنے کی انسان کہیں نو انٹری کیا کرتے ہیں, بس کھاتے پیتے رہو, اب دوبارہ ملک میں آنے کی اجازت نہیں. کبھی اس کو ختم کر دیا جاتا ہے کبھی اس کو ختم, کتنی افسوس کی بات ہے. باپ کے ساتھ سنو بادشاہت کرواتے ہیں. یہ وہ انسان ہے جو جنت میں سب سے پہلے جہنم میں سب سے پہلے دھکا دے کے داخل کیا جائے گا. نمبر دو وضو سروت من مال لا یودی حق اللہ تعالی من ماله, وہ انسان بھی جہنم کے نچلے گڈھے میں خطرناک مقام پر داخل کیا جائے گا جس کو اللہ نے مال دیا لیکن اس نے مال کی زکات نہیں نکالی. نمبر تین اس کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے آپ؟ کون نہیں فقیر فخور, فقیر تکبر اور غرور کرے, مالدار تو اکڑ کر کے چلے, مالدار کبر و غرور کرے لیکن غریب کس بنا پر تکبر اور غرور کرے. کبر اور غرور ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے لیکن اگر غریب تکبر غرور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے اوپر ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زکات نہ دینے والوں کو ایک سزا تو اخروی رکھی ہے اور دنیا کے اندر بھی بہت سخت سزائیں ہیں زکات نہ دینے والوں کی. بہت ساری بلائیں زکات نہ دینے کی بنا پر ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے موجم کبیر میں بسند صحیح جس کو اللہ مالبانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح الجامع الصغیر اور صحیح الترغیب الترہیب کے اندر بھی نقل کیا, یعنی حدیث صحیح ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں لوگو خمسن بخمسن, اس حدیث کو سنیں, اور اگر وہ برائیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں تو ان کو مٹانے کی کوشش کی جائے. آپ نے فرمایا خمسن بے خمسن, یہ پانچ برائیاں ہیں اور یہ پانچ بڑے عذاب ہیں. جب یہ پانچ برائیاں پائی جائیں گی میری امت میں تو یہ پانچ بڑے عذاب امت پر نازل ہو جائیں گے, عذاب بہت بڑے ہیں. نمبر ایک, ما نقض قوم العہد الا سلط اللہ علیہم عدوہم, یہ سن لیں حدیث. ما نقض قوم العہد الا سلط اللہ علیہم عدوہم, پہلی چیز جب کوئی قوم عہد کو توڑنے لگے, بد عہدی کرنے لگے. عہد دو طرح کے ہیں, ایک عہد وہ ہے جو انسان اور اللہ کے درمیان ہے, نہیں ہے؟ عہد دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک عہد وہ ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے. جیسے اللہ تعالیٰ سورہ آراف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں سب سے اللہ نے عہد کیا, الستو بربکم, کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ اللہ, میں تم تمام لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا, سب لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہاں سب رب. پھر خبردار, دنیا میں جانے کے بعد میرے علاوہ کسی کو اپنا رب اپنا مالک مشکل کشا نہ سمجھنا. اور اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لاکھوں نبیوں اور ہزاروں آسمانی کتابوں کو نازل کیا, اور قیامت تک اس عہد الہی کو یاد دلانے کے خاطر قرآن پاک باقی رہے گا, قرآن پاک باقی رہے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قیامت تک ایک گروہ اس امت میں ایسا رہے گا جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اس عہد کو یاد دلاتا رہے گا, بلاتا رہے گا, الا جب تک قیامت نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا خبردار شرک نہ کرنا, میرے علاوہ پیشانی نہ جھکانا, میرے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا. اللہ تعالیٰ نے شرک سے بچنے کا عہد لیا تھا, اپنی عبادت اور توحید کا عہد لیا تھا. لیکن اگر ہم نے عہد کو توڑ دیا, توحید کے بجائے شرک, عبادت الہی کے بجائے غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, تو گویا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا وہ عہد ہم نے توڑ دیا ہے. اور دوسرا عہد ہے ایک بندہ جو دوسرے بندے کے ساتھ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا الْعَهْدَ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, عہد کو پورا کرو کیونکہ قیامت کے دن تم سے عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. امام احمد بن حنبل, امام طبرانی رحمہم اللہ بسند حسن نقل کرتے ہیں, یہ رحمۃ اللہ, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے, انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. رسول اللہ علیہ السلام جب بھی خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے, جب ہم لوگوں سے خطاب کرتے تو آپ اپنی خطاب میں حدیث ضرور بیان کرتے, لوگوں سن لو, لا ایمان لمن لا امانت لہ, جو امانت کی حفاظت نہ کرے اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. ولا دین لمن لا عہد لہ, اور جو عہد کو پورا نہ کرے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا دین کسی کام کا نہیں ہے. یہ دو عہد ہیں. آپ ارشاد فرماتے خامسون بے خامسین, پانچ برائیاں ہیں اور ان پانچ برائیوں کی پانچ سزائیں ہیں. پہلی برائی, ما نقض قوم العہد الا سلط اللہ علیہم عدوہم او کما قال علیہ السلام, پہلی چیز جب کوئی قوم عہد کو توڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم سے عہد توڑنے والی, عہد شکنی کرنے والی, وعدہ خلافی کرنے والی قوم کو, قوم کے اوپر
اللہ تعالیٰ کسی دشمن قوم ہندو کو یہودی کو عیسائی کو مسلط کر دیتا ہے اس کے اوپر، ہر انسان انجام سوچ لے کہ آج جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد توڑ دیا، ہم نہیں بتا سکتے کہ ہاں آج ہمارے اوپر کون مسلط ہے، کون سی قوم ہے جو ہمارے اوپر مسلط نہ ہو. یہ عہد شکنی کا سب سے بڑا سبب ہے. نمبر دو، وما حکموا بغیر ما انزل اللہ الا فشا فیہم الفقر. وما حکموا بغیر ما انزل اللہ، اور جب تک اپنے زندگی کے مسائل میں اور زندگی کے مشکلات کو اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے، اس کتاب اور جو نبی کی شریعت ہے لائی ہوئی، اس کے مطابق حل نہیں کریں گے، اس کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، تو اللہ تعالی اس قوم کے اوپر فقر اور محتاجگی کو مسلط کر دے گا، ساری برکتیں اس کی ختم. اور شاید آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو وہ وقت بھی یاد ہوگا کہ کس طرح سے مسلمانوں کے جان مال طاقت علم میں اللہ نے برکت دے رکھی تھی. اور آج شاید سب سے زیادہ پریشان حال ہر معاملے میں اگر ہوگا تو وہ ہمارا مسلمان بھائی ہوگا. کوئی مشکلات آتی ہی نہیں تھی مسلمانوں کے لیے. ابھی مثالیں دو چار دیں، مال کی پریشانی نہیں ہوئی. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا زمانہ جب ہوا تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، عام کر دیکھا، فوجی قوت اور طاقت کو جب دیکھا جائے تو جب عیسائیوں سے مسلمانوں کی لڑائی ہو رہی ہے، عیسائیوں نے بڑی جنگی چالیں چلی اور سب کچھ مسلمانوں کو مٹا دینے کا پلان بنا لیا، اپنے جنگی ہاتھیوں کو مسلمانوں کے لشکر میں چھوڑ دیا. وہ جنگی ہاتھی نہ پکڑنے میں پکڑ میں آئے، نہ بھگانے سے بھاگے، اور مسلمانوں نے زندگی میں مسلمانوں کی سواریوں نے، ان کے اونٹ اور گھوڑوں نے، اور 80% مسلمانوں نے زندگی میں پہلی مرتبہ جنگی ہاتھی دیکھے تھے. بدک گئے، پریشان رات تو کسی بھی صورت سے گزری، لیکن رات کو دو نوجوان اپنی جگہ پر فیصلہ پروگرام بنا رہے ہیں کہ آج تو مسلمانوں کو بڑا نقصان اور جانوروں کے ذریعے. رات بھر دو نوجوان ہمارے سوتے نہیں. آخر میں فیصلہ کیا ہوا، رات کل ہم دونوں کھڑے ہوتے ہیں اور جیسے عیسائیوں نے اپنا جنگی حربہ تیار کر رہا ہے استعمال کرتے گی، اپنے جنگی ہاتھیوں کو ہمارے یہاں چھوڑا، سب سے پہلا ہاتھی جو آئے ہم دونوں میں سے ایک اس کے سونڈ پر تلوار چلائے، دوسرا اس کی ٹانگ پر چلائے. یہ دو مسلمان نوجوانوں کی تدبیر تھی. اللہ تعالیٰ سب کچھ مسلمانوں کو عطا کر رکھا تھا، عیسائی اور جنگی ہاتھیاں اپنے اکٹھا کر لیے کہ ہمارے بغیر لڑے، ہمارے ہاتھی خود مسلمان لشکریوں کو تباہ کر دے رہے ہیں. صبح آج جب انہوں نے اپنے جنگی ہاتھیوں کو چھوڑا، یہ دونوں مسلمان نوجوان جو رات بھر جگ کر کے اپنا پلان بنائے تھے، سیدھے بھاگے، اور جو سب سے پہلا ہاتھی آیا ان کا، ایک نے اچھل کر کے سور پر تلوار ماری وہ گری، اور دوسرے نے ٹانگ پر. اب ہاتھی جب سور کٹا تو بھاگا اور ٹانگ کٹی تو گر پڑا. اب ایک ہاتھی کے چیخنے چلانے اور گرنے کے بعد دوسرے ہاتھیوں میں جب بھگدڑ بچی اور باقی مسلمانوں نے دیکھ لیا کیا ان ہاتھیوں پر حملہ کرنے کے کیا بہترین راستہ مل گیا ہمیں، معلوم پڑا کہ جتنا مسلمان ایک دن میں ہاتھیوں سے کچلے گئے تھے، چند منٹ میں اس سے کئی گنا عیسائی ان کے ہاتھیوں نے انہیں بھگ کر کے کچل کے تباہ و برباد کر دیا. مسلمان ہر اعتبار سے مالا مال تھا، اس کا دماغ تیز تھا، جنگ کیسے کریں، لڑائی کیسے کریں، دشمن کے پاس فلا چیز ہے، ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں، یہ سب کچھ تھا. جب تک مسلمان اپنے زندگی کے ہر ہر شعبے میں کتاب اللہ سنت رسول کو نافذ کیا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ اللہ فرماتے ہیں وما لم يحكموا،
اور جب وما حکموا بغیر ما انزل اللہ, اور جب اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے, جو شریعت بھیجی ہے, اس کے علاوہ اگر اپنی عدالتوں میں, اپنے محکمے میں, اپنے گھروں میں, اپنے پنچایت میں, اپنے فیصلے جات میں اگر کتاب اللہ سنت رسول کو چھوڑ کر کے کوئی اور چیز نافذ کریں گے تو اللہ تعالی ان کے اوپر فقر, محتاجگی اور پریشانی کو مسلط کر دے گا. نمبر تین, آپ ارشاد فرماتے ہیں وما بہارت فیہم الفاحشۃ الا فشا فیہم الموت او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, یہ تیسرا گناہ ہے. وما بہارت الفاحشۃ فیہم, جب بھی کسی قوم کے اندر بے حیائی علانیہ طور پر کی جانے لگے, کھلے طور پر, آج ہوتی کہ نہیں ہوتی, آج سب سے زیادہ بھیڑ کس ہوٹل پر رہتی ہے, جس میں ٹی وی رکھ دی جائے اور جتنا فحش قسم کی فلم دکھلائی جائے, یہی ہوتا ہے نا, دیکھنے سب سے زیادہ بھیڑ وہاں لگی رہی تھی, اور سب سے زیادہ کس بلڈنگ کا کرایہ ہوگا بولو, ہاں جس میں او چھوٹا والا نہیں کہ دنیا کا ہر چینل, یہی ہوتا ہے نا, اندازہ لگاؤ. دو اسلام جب آیا ہے تو جو رنڈیاں ہوتی تھی فاحشہ عورتیں, وہ اپنے گھروں پر جھنڈے لگاتی تھی تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہاں اس گھر میں بے حیائی کا کہاں, یہ بے حیائی کا گھر شریف کا گھر نہیں ہے. اور آج مسجد کے بازو میں بلڈنگ ہے تو اس پر سب سے بڑا سمجھ جاؤ کہ ہاں اس میں وہاں اس گھر اس بلڈنگ میں کیا مناظر, کیا چیز دکھلائے جاتے. بے حیائی اور برائی جب ظاہری طور پر ہونے لگے, آپ روڈوں پر دیکھیں, کلب بنائے جائیں, ہوٹل بنائے جائیں, محفلیں بنائی جائیں, پارک بنائے جائیں, اور اس پر بھی جو اخبارات نکلے اس میں اعلان بھی, اس میں اعلان بھی آئے, نہیں آتا اعلان, پوسٹر چھپائے جائیں, یہ بے حیائی اور برائی کے. آپ دو درہم کیا پچاس بساؤ کا ایک ادنا درجے کی آپ کوئی چیز خریدیں, اگر اس پر کوئی ایڈورٹائز دی گئی تو کیا ہوگی, ہاں عورت کی اریا بے حیائی کی تصویر چھپی ہوگی, اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی. آپ کھانے کی چیز لیں, پہننے کی چیز لیں, استعمال کی چیز لیں, بے حیائی عام کر دی جائے. آپ فرماتے ہیں وما دارت الفاحشۃ فیہم, جب کہیں کسی قوم کے اندر بے حیائی علانیہ طور پر ہونے لگے, الا فشا فیہم الموت, تو اللہ تعالی مختلف اور متعدد طریقے سے اس قوم کے اوپر موت کو مسلط کر دیتا ہے. اور آج دیکھ لیں ایڈس تو ہی ہے, ایڈس سے موت, بیماری سے موت, آج سے بیس پچیس سال, کیا میرا خیال ہے پندرہ سال پہلے بھی دیکھا تو شاید دو چار دس سال میں کہیں ایک جگہ دنیا میں کہیں زلزلہ سنائی دیتا تھا, یہی دیتا تھا. اور آج آئے دن آتا ہی نہیں آتا. پھر آج سے اگر دس سال پیچھے چلے جائیں تو میرا خیال ہے دس بیس سال میں کہیں ایک جہاز اوپر سے نیچے کہ نہیں. اور آج ان ایام میں تو میرا خیال ہے کہ سال بھر میں دو تین جہاز تو صرف ایک ملک کے ہو جاتے ہوں گے. دنیا کا کون سا ملک ہے جو کہہ رہے کہ ہمارے جہاز جو ہے وہ کتنے موت کے طریقے, چلتے پھرتے انسان کی موت واقع ہو رہی ہے. یہ کیوں؟ اللہ کے رسول نے اللہ تعالی کی جانب سے حکم دیا, بتایا, خبر دی, جب بھی کسی قوم میں بے حیائی اور برائی عام ہو جائے, اعلانیہ طور پر کرنے لگیں, تو اللہ تعالی اس قوم کے اندر موت کو بالکل عام کر دیتا ہے. آج لوگ مر رہے ہیں جانتے ہیں, بلکہ اب تو غور کریں تو اتنے لوگ مرنے لگے کہ اب تو میں سمجھتا ہوں لوگوں کے دل سے موت کا ڈر بھی ایک سیزن ہوتا ہے,
موت ہی موت کا خوف, ہمیں کوئی موت کی پرواہ نہیں, انسان کے دل سے موت کا ڈر ختم ہو گیا. نمبر چار, ولا تفف المکیال والمیزان, اور جب بھی کوئی قوم لین دین میں کمی بیشی کرنے لگے, ولا تفف المکیال والمیزان, جب بھی کوئی قوم لین دین میں کمی بیشی کرنے لگے, یعنی لینے دینے کا معاملہ اس کا برابر نہیں ہے, اپنا حق لینے کی باری آئے تو لڑ کر کے برابر لے, اور دینے کی باری آ جائے تو آج نہیں کل والا معاملہ, اس کو نہ دیتا رہے, دے تو کم دے. یہ بہت ساری شکلیں اس کی. اب آپ لوگ بتائیں, جس کے لیے اللہ اس کے رسول نے بددعائیں دی ہوں گی, وہ قوم کیا بنا؟ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفین. اللہ رسول شاہ فرماتے ہیں, ولا تفف المکیال والمیزان, اور جب بھی کسی قوم کے اندر یہ بیماری پیدا ہو جائے لین دین میں کمی بیشی کرنے والی, الا منع النبات واخذوا بالسنین, تو اللہ تعالیٰ دو عذاب اس قوم کے اوپر نازل کرتے ہیں. مارکیٹ کا نظام, لین دین کا نظام جب خراب ہو جاتا ہے کسی قوم میں, تو اللہ تعالیٰ دو عذاب نازل کرتے ہیں. نمبر ایک, فصلیں نہیں اگتی. انسان کسان فصل ڈالتا ہے اور اندر سے کیڑے بیج کھا ڈالتے ہیں, ختم کر ڈالتے ہیں, بہت ساری شکلیں ہیں. انسان بیج ڈالتا ہے, فصل اگتی ہے, لیکن اس میں اناج پودے نہیں. اور دوسرا نام کیا ہوتا ہے, وہ اوخذو بالسنین, اللہ تعالیٰ ان کے اوپر قحط مسلط کر دیتا ہے. اور آج قحط تو دیکھ رہے ہیں, اچھا قحط مسلط بھی ہے, اور پھر یہ بھی کبھی آپ نشریات سنیں, خبریں سنیں, تو اتنے ڈنڈے پر جانے کے باوجود جملے کیا استعمال کرتے ہیں, ہاں حفاظتی دستے قحط کا مقابلہ کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں. کم وقت تو جب مقابلے ہی کے لیے جا رہے ہو تو کیا تم حفاظت کر پاؤ گے, یہی کہتے ہیں نا. حکومت نے مقابلے کی تیاری, حفاظتی دستے اور ڈیفنس کے فلا کے پہنچ گئے. اب ذرا بتاؤ, جس قوم میں ایسی انانیت, ایسا کبر, ایسا غرور ہو کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو عذاب نہ کہیں, توبہ استغفار اور دعائیں نہ کریں, بلکہ کیا کہتے ہیں, مقابلے کے لیے پہنچ رہے ہیں, تو مقابلہ کر کے دیکھ لو کیا بنا لیتے ہو تم. کھودنے کے باوجود پانی نہیں نکلا. یہ قحط ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی کو سکھا دے, بارش کو روک لے. قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا, بتاؤ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ہمارے پاس بڑی قوت اور طاقت ہے, ہم زمین کی خدائی کر کے مشینوں کے ذریعے پانی نکال لیں گے, تو نکال کر کے بتاؤ اگر پانی کو اللہ تعالیٰ ایسے زمین کے نچلے تہ میں پہنچا دے کہ وہاں تک تم خدائی کرنا چاہو تو تمہاری طاقت ہی ختم ہو جائے. افرائیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن منزلون, اے ہمارے نبی ان سے کہا پانی جس کو تم پیتے ہو آسمان سے میں برساتا ہوں یا بارش برسانے والا تم ہو, نیچے جو پانی ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا اختیار, اوپر جو سے پانی جو بارش برستا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. ایک قحط یہ ہے کہ بارش رک جائے, زمین کا پانی خشک ہو جائے, اور قحط کا قحط کی ایک شکل اور ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں بیان کیا ہے. آپ نے فرمایا قحط یہ نہیں ہے کہ بارش نہ ہو, بلکہ قحط یہ ہے کہ بارش ہو, بارش ہو, بارش ہو, لیکن فصلوں میں کوئی برکت باقی نہ رہ جائے. کاروبار, فصلیں, لین دین, تجارت اور بازار کو دیکھ لو کس طرح سے اللہ نے برکتوں کو اٹھا رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پانچواں گناہ ہے, چوتھا گناہ اور چوتھی صدا. نمبر پانچ, ولا منع الزکاتا, ولا منع الزکاتا, اور جب بھی کوئی قوم زکات کو روک لے, زکات نہ دے برابر,
بات زکات کی چل رہی تھی نا
کہ زکات نہ دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ آخرت میں سزا دیتا ہے دنیا میں بھی سزا دیتا ہے. ولا منع الزکات الا حبس عنهم القتل. اور جب کوئی قوم زکات اپنی روک لیتی ہے, زکات غریبوں میں تقسیم نہیں کرتی, تو اللہ تعالی بارش کو وہاں سے روک لیتا ہے, پھر بارش نہیں ہوتی. اللہ نے بارش روک لی, یہ کب؟ جب انسان زکات نہیں نکالتا. دوسری حدیثوں میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ولول البہائم, سنن ابن ماجہ کی روایت اور موجم طبرانی صغیر کی روایت, جس کو امام جس کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا, اس کے اندر اللہ رسول نے اتنا ضرور بیان کیا ولول البہائم لم یمطروا, اور اگر زکات نہ دینے والوں سے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ناراض ہو جاتا ہے, بارش روک لیتا ہے, کہ ولول البہائم, اگر اللہ تعالیٰ ان جانوروں پر رحم کر کے بارش نہ برسائے تو ایک قطرہ پانی بھی انسانوں کو نہ ملے. یعنی زکات نہ دینے والوں سے اللہ اتنا ناراض ہو جاتا ہے کہ ان کو پانی بھی ملتا ہے, لیکن کس برکت سے؟ جانور اور چوپایوں کے طفیل میں ان کو ملتا ہے. تو یہ زکات نہ ادا کرنا یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. ہر قسم سے انسان کو چاہیے کہ اپنی زکات نکالتا رہے. اور زکات نہ دینے ہی والے لوگ تھے جن سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جہاد کیا تھا. اللہ تعالیٰ اگر ہم کو مال و دولت دیا ہے, صاحب نصاب بنایا ہے, تو برابر پابندی سے زکات نکالنے کی توفیق بھی دے. اسی پر یہ گناہ ہے, تفصیل تو زیادہ ہے لیکن یہیں پر ختم کرتے ہیں. اب انشاءاللہ اگلے جمعرات کو گناہ کبیرہ ساتویں نمبر کا, ساتواں گناہ کبیرہ بیان کیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں یاد رکھنے اور اس کو خیروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الذی من کل ذنب واتوب الیہ.